بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب الاستسقاء كمتعلق چند باتیں آپ نے سنی. احادیث کی روشنی میں ان دو حدیثوں کو جو آپ نے پڑھی ان سے کیا اخذ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، نماز استسقاء ایک شرعی حکم ہے جس کے مستحب ہونے پہ علماء کا اجماع ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ کہتے ہیں کہ استسقاء میں صرف دعا کی جانی چاہیے، نماز کی ضرورت نہیں. نہ جانے انہوں نے ایسا کیوں کہا. اس لیے ان کے دونوں ارشد تلامذہ قاضی ابو یوسف اور امام ابو محمد نے اپنے استاد کی مخالفت کی. دوسری بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے خطبہ بھی دینا جائز ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، استغفار کرنا، دعا کرنا، اور لوگوں کو ظلم سے روکنا اور توبہ کا حکم دینا. یہ چونکہ اللہ کے رسول نے بھی ایسا کیا ہے تو آج بھی کوئی خطیب امام ایسا کر سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نماز سے پہلے دیا، اور بعض احادیث میں آپ نے الفاظ بھی لکھے. لیکن مسند امام احمد کی ایک روایت ہے جس میں اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ خطبے سے پہلے نماز پڑھی گئی، اور یہی موقف جو ہے شافعیہ کا اور حنابلہ کا ہے کہ نماز خطبے سے پہلے ہوگی. امام احمد رحمہ اللہ، اس بارے میں ان کی تین آراء ہیں. وہ کہتے ہیں نماز بھی پہلے پڑھی جا سکتی ہے، خطبہ بعد میں، اور خطبہ پہلے نماز بعد میں، اور ان کی یہ بھی رائے ہے کہ دونوں طریقے سے ہی جائز ہے. چوتھی بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کے وقت انسان کو قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو انسان کو یہ قبلہ رخ ہو کے ہی دعا کرنی چاہیے. پانچویں بات جو سمجھ میں آتی ہے، دعا کرتے کرتے چادر بدلنی چاہیے، یہ مشروع ہے. تفاول لیتے ہوئے کہ جس طرح ہم چادر بدل رہے ہیں، اس طرح قحط سالی اور خشک سالی جو ہے وہ اللہ چینج کر کے رخا لے آئے اور ہریالی لے آئے اور بارش نازل فرما دے. اس حدیث سے جو چھٹی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز استسقاء میں قراءت جہری کی جا سکتی ہے، اور حقیقت میں ہر وہ نماز جو اجتماعی ہوتی ہے، جیسے کہ جمعہ ہے، صلاۃ کسوف ہے، عیدین ہے، تو اس میں قراءت جہری ہی کی جاتی ہے. ساتویں بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز صحرا میں کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے تاکہ زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں، اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو سب اکٹھے پیش کریں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں، اور ایک منظر بھی ایسا فقیرانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جائے. دوسری حدیث جو آپ نے پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو ایک آدمی داخل ہوا جس نے سوال کیا کہ بارش نہیں ہو رہی اور ان کی معیشت برباد ہو رہی ہے، اور دعا کی درخواست کی، اس لیے ہلاک ہو گئے ہیں جانور کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ گھاس ہی نہیں ہے، راستے اس لیے بند ہو گئے ہیں کہ جو سواری کرنے والے اونٹ ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ اب سامان نہیں اٹھا سکتے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مرتبہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، حالانکہ کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہاں کو دباب تھی جس کو ہم آج کل دھند کہہ دیتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا موسم بن سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا آیا، اور ایسے جیسے کسی نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اور اب تعالیٰ کے حکم سے آیا اور آسمان کے درمیان میں کہ سب دیکھیں بھی، اور پھیل گیا، اور پھیلتے ہی ساتھ اس نے بارش برسانا شروع کر دی، اور پھر بارش 7 دن تک جاری رہی۔ وہی بندہ اگلے جمعے کو پھر آ گیا اور پھر کہا کہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، مال ہلاک ہو گئے، رستے بھی بند ہو گئے۔ کیسے مال ہلاک ہو گئے؟ بھی جانور اب باہر جا ہی نہیں سکتے کچھ کھانے کے لیے، کچھ چرنے کے لیے، رستے کیسے بند ہو گئے؟ لوگ بیچارے بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر نکلیں گے تو کچھ کمائیں گے۔ دعا فرما دیجیے، اللہ بارش روک دے۔ آپ نے پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، یا اللہ وہ ہمیں نہیں چاہیے، اب یہ ہمارے ارد گرد بارش برسا تاکہ جو ہریالی نہیں ہے وہ بھی ہو جائے، جو کو کثر رہتی ہے وہ نکل جائے، پہاڑوں پہ، وادیوں میں، ٹیلوں پر، وہاں برسا دے، اور درختوں کی جڑوں پر جو خشک ہو چکی ہیں تر و تازہ ہو جائیں۔ سیابی کہتے ہیں کہ ادھر دعا ہوئی، ہم آرام سے چلتے گئے، کوئی بارش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور کرامت تھی۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات، خطبہ انسان کو کھڑے ہو کے دینا چاہیے جمعہ کا، جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ اور دوسری بات، خطیب سے کوئی ضرورت ہو تو کوئی بات کرنا جائز ہے، اس کو توہین کے درجے میں نہیں لے جانا چاہیے، کوئی ضرورت مند کوئی بات کر ہی سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو خلاف ایٹیکیٹ سمجھنا چاہیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ خطیب محترم خطبہ فرما رہے ہیں، ضروری تھا کہ ابھی کچھ کہتا، بعد میں کہہ دیتا۔ تو اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی بھی خطیب نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ خطبہ جمعہ میں بھی استسقاء کرنا جائز ہے، دعا بارش کی جا سکتی ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لی دعائی کافی ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، حالانکہ اللہ کی سنت نماز پڑھی ہے، جیسا کہ جمہور کا موقف ہے۔ چوتھی بات اس حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ بھی انسان کی فقیری کی ایک علامت ہے۔ تو جتنا انسان اللہ کے سامنے فقیرانہ پہلو پیش کرتا ہے، اتنا زیادہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پانچویں بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے، آپ کی کرامت تھی، آپ کی نبوت پہ دلالت کرنے والا یہ معجزہ تھا کہ اللہ عز و جلال نے فوراً دعا قبول کر لی۔ چھٹی بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ رزق کے لیے دعا کرنا اور زمین میں چلنا، گھر سے نکلنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہی تو دستور زندگی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ رب سے بھی تعلق مضبوط رکھو اور کوشش بھی کرو، ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی کو چھوڑو نہیں۔ ساتویں بات جو سمجھ میں آتی ہے، یہ دعا جو اللہ کے رسول نے کی ہے، اس دعا کے ساتھ جو ہے انسان کو بارش طلب کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے آٹھویں بات یہ سمجھ آتی ہے، جب بھی ضرورت پیش آئے معاشرے کو بارش کی، تو انسان کسی وقت بھی دعا کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آکام، ذراب، بطون الاودیہ، ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وادیوں کے اندر زراعت اور کاشتکاری اور جانوروں کو چرانا یہ ایک عام معمول تھا، لیکن وہاں جانا بہت مشقت تھی، جب بارش ہو جاتی تو جانوروں کے لیے آسانی ہو جانی تھی۔ نویں بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر اس شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے جس کے اندر تقویٰ دیکھو، جس کے اندر صلاح دیکھو اور یہ جائز توسل میں سے ایک قسم ہے. اور جائز توسل اللہ کی ذات و صفات سے توسل لینا، وسیلہ اس کو بنانا، نیک بندے کی دعا کا وسیلہ اور نیک عمل کا وسیلہ. لیکن مخلوق میں سے کسی کے جاہ کا وسیلہ، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، یہ شرک ہے. ہم کہیں کہ فلاں کے واسطے ہمیں اللہ تو دے دے، یہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ہی دینے چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات اور صفات کے، کسی اور کا واسطہ دینا جائز نہیں ہے. باب صلاة الخوف، نماز خوف کا باب. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال، عبد الله بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز خوف، ان ایام میں جن ایام میں وہ دشمن سے ملے. فقامت طائفة معه، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا، ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، وطائفة بإزاء العدو، اور ایک گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا ہوا. فصلى بالذین معه ركعة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی جو آپ کے ساتھ تھے. ثم ذهبوا، پھر وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے. وجاء الآخرون، اور دوسرا گروہ جو دشمن کے مقابلے میں کھڑا تھا وہ آ گیا. فصلى بهم ركعة، اور ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی. وقضت الطائفتان ركعة ركعة، اور دونوں گروہوں نے اپنی اپنی بچنے والی رہنے والی رکعت کی قضائی دی، یعنی اس کو مکمل کیا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، نماز خوف اس کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے خوف کے، خواہ انسان سفر میں ہو یا حضر میں ہو. اور اس کی مختلف شکلیں احادیث میں وارد ہیں کہ کس کس طرح نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ نمازیوں کے ساتھ شریعت کا ایک رحمت کا پہلو ہے، اور اس لڑائی گمسان کی لڑائی میں ان پہ نرمی ہے. اور نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے کہ اس انداز سے تم نماز پوری کر سکتے ہو، اور جیسے جیسے دشمن کا خوف بڑھتا جائے کیفیات بھی چینج ہوتی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جنگوں میں صحابہ کرام کو نماز خوف پڑھائی، جب مسلمان اور کافر آپس میں مٹ بھیڑ ہوتے، اور یہ اس وقت پڑھائی جاتی جب یہ خطرہ لاحق ہوتا کہ دشمن ان پہ حملہ آور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی ترتیب یہ بنائی، اپنے پورے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے ساتھ کھڑا کیا، ان کو ایک رکعت پڑھائی، اور دوسروں کو کہا کہ تم ان نمازیوں کی حفاظت کے لیے نگرانی کرو، دشمن کہیں داؤ نہ لگائے. ایک رکعت پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے جب تک کہ صحابہ آ نہ گئے، اور وہ صحابہ جب آئے تو ان کو بھی ایک رکعت پڑھا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اور دونوں گروہوں نے اپنی اپنی رہنے والی رکعت کو مکمل کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نماز خوف جب اس کا سبب پیدا ہو جائے گا، ایسا خوف سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یہ امت کی تخفیف کے لیے ایک شرعی حکم ہے، اور دشمنوں سے جہاد کرنے میں ان کی بہت بڑی مدد ہے. اور وقت محدد میں وقت پہ نماز کو ادا کرنے کی ایک بہترین ترغیب ہے کہ دشمن بھی سامنے ہو تو نماز کو لیٹ نہ کیا جائے. طواف جیسی عظیم عبادت بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے. اگر طواف کو چھوڑا جا سکتا ہے، جنگ جیتنے کا شوق اور ذوق مسلمانوں کو رہا ہے، اگر اس شوق کو وقتی طور پہ اس طرح تبدیل کیا جائے کہ یہ بھی اصل فتح ہے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھ لیں تو یہ مسلمان کی بصیرت ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیفیات جو احادیث میں آئی ہیں نماز خوف کے، ان میں سے کسی کیفیت کو بھی حالات و واقعات کے مطابق اختیار کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی حرکت نماز میں، یعنی چلنا، جو نماز کی ضرورت ہو یا مصلحت ہو، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسے چوتھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ اور بر وقت پڑھنے کی شدید حرص مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے پانچویں بات سمجھ میں آتی ہے کہ دشمن سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت احتیاط کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے، اور خصوصاً ان دشمنوں سے جو آپ کے جانی دشمن ہیں اور آپ کے ایمانی دشمن ہیں۔ عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات بن جبیر عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، یزید بن رومان صالح بن خوات بن جبیر سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اس صحابی سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ذات الرقاع کی نماز، جو نماز خوف ادا کی۔ ان طائفۃ صفت معه، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائے، وطائفۃ وجاہ العدو، اور ایک گروہ دشمن کے سامنے چلا گیا۔ فصلى بالذین معه رکعۃ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، ثم ثبت قائما، اور آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فأتموا لأنفسهم، انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھ، وہاں ہی گئے نہیں، بلکہ وہاں ہی انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی۔ ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ فصفوا وجاه العدو، اور دشمن کے سامنے جا کے انہوں نے صف بنا لی۔ وجاءت الطائفة الأخرى، اور دوسرا گروہ آ گیا۔ فصلى بهم الركعة التي بقيت، جو ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تھی وہ انہوں نے پڑھا دی۔ ثم ثبت جالسا، پھر آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ وأتموا لأنفسهم، انہوں نے بھی اپنی دوسری رکعت مکمل کی۔ ثم سلم بهم، اور آپ نے اکٹھے سلام پھیر دیا۔ الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن ابي حثم، وہ صحابی جن سے یہ روایت کی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ان کا نام تھا سهل بن ابي حثم۔ ذات الرقاع، یہ وہ غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹینڈ کیا۔ غطفان اور نجد، یعنی قصیم اور مدینہ کے درمیان جو علاقہ ہے، وہاں لڑائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن وہاں پہنچنا پڑا۔ اور ذات الرقاع اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاؤں ننگے تھے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس تھا، انہوں نے مختلف ٹاکیوں اور مختلف کپڑے پھٹے پرانے اپنے پاؤں پہ باندھے زخمی ہونے کی وجہ سے۔ اس حدیث کے اجمالی معنی یہ ہے کہ دشمن جب قبلہ رخ نہ ہو، یعنی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور دشمن آپ کے سامنے نہیں ہے، مدینہ کے مشرقی علاقے میں یہ جنگ ہوئی، اس لیے صف بنائی ایک گروہ نے اور ایک دشمن کے سامنے رہی جو ان کو پچھلی جانب سے کنٹرول کر رہے تھے کہ نمازیوں کی طرف کوئی نہ آئے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت پڑھائی ان کو جو ان کے ساتھ تھے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام نے اپنی دوسری رکعت خود سے مکمل کی، اور وہ سلام پھیر کے چلے گئے۔ دوسرا گروہ آیا اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت پڑھائی، آپ کی دو ہو گئی، وہ اٹھے، انہوں نے اپنی مکمل کی، اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا پھیر دیا۔ تو آپ کی بھی دو ہو گئی، پہلے صحابہ کی بھی دو ہو گئیں، اور جو بعد میں آئے ان کی بھی دو ہو گئی۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ صلاۃ الخوف کس کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث کو دیکھتے ہوئے 14 طریقے نکلتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک مکمل کتاب اس پہ ترتیب دے دی. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 16 طریقوں سے یہ نماز ہم تک پہنچی ہے. اور ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں 24 طریقوں سے نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الہدا میں لکھتے ہیں کہ اگر روایات کو جمع کیا جائے تو 6 یا 7 طریقے ہی سامنے آتے ہیں. اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ جس طرح راویوں نے مختلف انداز سے بیان کیا تو ان کو مختلف وجوہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ راویوں کے بیان کرنے میں الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کے اختیار میں مسئلہ تھا، جبکہ 6 یا 7 طریقے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں سہل ابن ابی حسم نے جو طریقہ بیان کیا ہے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالح بن خوات رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو میں پسند کرتا ہوں. اور امام ابو حنیفہ اور فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جو قرآن میں آگے ہم تو وہی مانیں گے، اور بسا اوقات وہ اختیار کرتے ہیں جس روایت میں زیادہ راوی ہوں. امام احمد کے شاگرد اسرم نے سوال کیا آپ ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ کس کو اختیار کریں گے؟ کہا ساری حدیثیں ہی صحیح ہیں، لیکن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس کو میں اختیار کروں گا. امام صنعانی کہتے ہیں کہ امام احمد نے اچھی بات کہی، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو سہل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سہل بن ابی حسم، اس میں بہت ساری چیزوں کو مختصر ہونے کے باوجود جمع کیا ہے. دلائل سے دیکھا جائے تو امام احمد اور امام ابن القیم نے جس کو ترجیح دی ہے اور سہیلی نے جس کو نقل کیا ہے، یہ طریقہ سب سے بہترین ہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نماز خوف ایک مشروع نماز ہے جو با جماعت ادا کی جائے گی. دوسری بات اسے سمجھ میں آتی ہے کہ دشمن سے ہر وقت خبردار رہنا یہ ایک مسلمان کی فراست ہے. تیسرا مسئلہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کیفیت کو اختیار کرنا چاہیے اور یہ مناسب ہے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ نماز خوف اور نماز امن دونوں میں معمولی سا فرق بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز امن میں عام نماز میں پہلی رکعت لمبی کرتے، دوسری رکعت چھوٹی کرتے، اور یہاں دوسری رکعت کو لمبا کیا گیا تاکہ مقتدی وہاں تک پہنچ سکیں. اور اسی طرح نماز امن میں نمازی پہلے سلام نہیں پھیر سکتا، یہاں ایک گروہ نے پہلے ہی سلام پھیرا اور وہ چلے گئے. اس حدیث سے پانچویں بات سمجھ میں آتی ہے کہ عذر ہو تو مأموم امام کو چھوڑ کے سلام پھیر کے جا سکتا ہے، جیسا کہ یہ عذر ہے. اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب سورۃ البقرہ عشاء کی نماز بھی پڑھی تھی اور دو اونٹنیوں والے گزر رہے تھے تو انہوں نے نماز پڑھنا چاہی، جب کھڑے ہوئے جب دیکھا کہ ابھی مکمل کرتے ہیں ابھی، دونوں نے نماز توڑی اور اپنی اپنی نماز پڑھی اور چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اپنی نماز دہراؤ، تو اگر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے تو پھر مأمون امامت کے اس پہلو سے اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر ہوا. فصففنا صفین، ہم نے دو صفیں بنائی. خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. والعدو بیننا وبین القبلہ، اور دشمن ہمارے سامنے اور قبلے اور ہمارے درمیان تھا. فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. وکبرنا جميعا, سب نے تکبیریں کہیں, اللہ اکبر کہا. ثم رکع, پھر آپ نے رکوع کیا. ورکعنا جميعا, سب نے رکوع کیا. ثم رفع رأسه من الرکوع, پھر آپ نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا. ورفعنا جميعا, سب نے اپنے سروں کو اٹھا لیا. ثم انحدر بالسجود, پھر آپ سجدے کے لیے جھکے. والصف الذي يلي, جو آپ کے ساتھ صف تھی وہ بھی جھکی. وقام الصف المؤخر, جو پیچھے صف تھی وہ اسی طرح کھڑی رہی. فی نحر العدو, دشمن کے سامنے. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی, السجود سجدے مکمل کیے, وقام الصف الذي يلي, اور جو بالکل ساتھ تھی صف وہ کھڑی ہو گئی. انحدر الصف المؤخر, جو پچھلی صف تھی اب وہ سجدے کے لیے جھک گئی. وقاموا, پھر سجدوں کے بعد وہ کھڑے ہوئے. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم, پھر جو پہلی صف تھی وہ پیچھے چلی گئی اور پچھلی صف آگے آ گئی. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا. ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکوع سے بلند کیا اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يلي, پھر آپ بھی اور پہلی سب بھی سجدے کے لیے جھک گئے. الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى, یہ وہی صف تھی جو پہلے پچھلی صف تھی. فقام الصف المؤخر في نحر العدو, اور پچھلی صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے مکمل کیے. والصف الذي يلي, اور اس صف نے جو آپ کے ساتھ تھی. انحدر الصف المؤخر بالسجود, تو پچھلی صف سجدے کے لیے چکی. فیسجدوا, انہوں نے سجدہ کیا. ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جميعا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیرا. جابر کہتے ہیں, كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم, اسی طرح ہم نے حراست یعنی حفاظتی اقدامات کیے جیسے آئے تم گورنروں کے ساتھ کرتے ہو. ذکرہ مسلم بتمامی, امام مسلم نے اس مکمل حدیث کو ذکر کیا ہے. وذکر البخاری طرفا منہ, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف ایک حصہ اس کا بیان کیا ہے. وانہ صلى صلاۃ الخوف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوۃ السابعہ, غزوۃ ذات الرقاع, اور یہ نماز جابر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ ذات الرقاع جو ساتواں غزوہ تھا اس میں ادا کی. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ یہ کیفیت پچھلی دونوں کیفیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو اختیار کیا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بار, یہ طریقہ بھی نماز خوف میں اختیار کیا جا سکتا ہے. دوسری بات, الحراسہ, حفاظتی اقدام صرف سجدے کے وقت کیے ہیں, ورنہ سب کھڑے تھے, وہ سب دشمن کو دیکھ رہے تھے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کتنی خوبصورت تھی, آپ لشکروں کی تدبیر کس خوبصورت انداز سے کرتے تھے اور ان کو خوف سے کس طرح دور رکھتے تھے, اور دشمن کے اچانک حملے اور اچانک وار سے کس طرح اپنی فورس کو محفوظ کرتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان احتیاطات کو اختیار کیا. پانچویں بات, آپ نے عدل کو کس انداز سے پیش کیا, اور ہر حال میں آپ عدل کو قائم رکھنے والے تھے. ذمہ داری دونوں گروہوں کی لگائی, دونوں اپنی باری باری نگرانی کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی, ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت نماز میں ہو جو مطلوب ہے خواہ وہ زیادہ بھی ہو، شرعی طور پہ اس کا جواز ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، جیسا کہ پہلی سب پیچھے گئی اور پچھلی سب آگے آئی۔ امام صنعانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ معروف ہے اذا صح فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ، مالک اور احمد سے بھی موجود ہے، تو ہر مومن کی زبان پہ ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سب کی کلاموں پہ مقدم کیا جائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آئمہ اربعہ کا یہ کہنا کہ جو صحیح حدیث ہو وہ میرا مذہب ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کے جہلا مقلدین نے ان کی طرف نسبت کر کے اپنی باتوں کو شامل کیا، اور وہ صرف اس خوف سے نہیں کہتے کہ یہ حدیث ہمارے امام کو نہیں پہنچی، کہیں ان کے مذہب کے مخالف نہ ہو جائے، بلکہ وہ جھوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں حدیث تو پہنچی تھی لیکن یہ منسوخ ہے یا اس کی تاویل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے امام صنعانی لکھتے ہیں ان من تبع امامہ، اگر کوئی کسی امام کو مانتا بھی ہے فی مسئلہ، کسی مسئلے میں، فقد ثبت النص بخلاف ما قاله امامه فیہا، اور حدیث اس کے مخالف آ جائے جو امام نے کہا ہے، فإنه غیر تابع لإمامی، اس کو اپنے امام کی بات نہیں ماننی چاہیے، لأنه قد صرح، امام نے خود صراحت کر دی ہے، بأنه لا يتابع في قوله اذا خالف النص، جب اس کی بات حدیث کے مخالف ہو تو اس کی اتباع نہ کی جائے، تو کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں تو نیک لوگوں کا احترام ہی ہونا چاہیے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری بات نہ مانی جائے پھر اس کو حجت بنا کے حدیث کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ نماز خوف کے متعلق چند ضروری نوٹس۔ نمبر ایک، نماز خوف کب پڑھی جائے گی؟ جب خوف ہوگا۔ خوف کس کا؟ دشمن کا۔ کون سا دشمن؟ کافر اور مشرک۔ اور خوف کہتے ہیں اضطراب فی النفس لتوقع نزول مکروہ او فوات محبوب، دل کی گھبراہٹ کا نام ہے جو اس لیے ہو کہ یہ میری پسندیدہ چیز کہیں چھن نہ جائے یا کوئی مصیبت آ نہ جائے۔ امام ابن الملقن کہا کرتے تھے خوف اور حزن میں فرق ہے۔ خوف ایسے غم کو کہتے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے، اور حزن ایسے غم کو کہتے ہیں جو گزر گیا ہو اور انسان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ دوسرا نوٹ، یہ شریعت کی آسانی ہے بلکہ اسلامی شریعت کے محاسن میں سے ہے کہ اللہ عزوجلال نے اس امت کے لیے خصوصاً آسانی کے پہلو رکھے ہیں اور مشقتیں ان سے دور کر دی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عزوجلال کا فرمان ہے سورۃ الحج 7-8، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی مشقت نہیں رکھی، بلکہ سورۃ المائدہ میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں آیت کے نمبر 6، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ نے تم پہ کوئی مشقت نہیں رکھی، اللہ عزوجلال تو تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر گزاری کرو. بلکہ سورۃ التوبہ کے اندر 91 آیت کا نمبر ہے، اللہ عزوجلال فرماتے ہیں:
لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم.
یہ آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، جو عاجز لوگ ہیں جو کر نہیں کچھ سکتے، ان سے اللہ نے تکالیف کو، پابندیوں کو ویسے ہی ساقط کر دیا. یا تو اللہ ساقط کر دیتی ہے یا اس کے کوئی آلٹرنیٹ پیش کر دیتی ہے. چوتھی جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیت:
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يأيت اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کی نواہی کے اندر ایک بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیرامیٹر طے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی پوچھ کرنی ہے کہ جتنا انسان کے اندر طاقت رکھی ہے. لیکن ایک ساتھ خوشخبری دی ہے، جیسے کہ علماء نقل کرتے ہیں کہ شریعت کے جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں وہ انسان کی زندگی پہ مشقت کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی بدن کی غذا رکھی ہے اللہ نے اور اس کی روح کی غذا رکھی ہے. اس کے کرنے سے دونوں کے اندر صحت آتی ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا، ایک تو مشقتوں کو دور کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے بارے میں باقاعدہ ترغیب دی. سورۃ البقرہ کے اندر 185 رب تعالیٰ فرماتے ہیں:
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر.
اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتے ہیں، وہ تو تنگی نہیں چاہتے. اور دوسری جگہ فرمایا سورۃ النساء کے اندر:
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
اللہ تخفیف چاہتے ہیں اور انسان کی کمزوری کا رب تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور سورۃ الطلاق کے اندر سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, یہ تینوں آیتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ آسانی کرتے ہیں اور آسانیوں کو پسند کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں ایک اور خوبصورت پہلو پیش کیا, لَن يغلب عسر على يسرين, ایک مشکل دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی. اکیلی آسانی نہیں ہے, مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے, بلکہ دو آسانیاں رکھی ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو روایت ہے صحیح بخاری کی 39 سلسلہ صحیحہ 1635, ان الدین یسر, دین تو آسان ہے, ولن یشاد الدین احد الا غلب, جو دین میں جتنی سختیاں کرتا ہے اتنا دین اس پہ غالب آتا ہے, اتنا وہ اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے. سددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة, سددوا وقاربوا, کوشش کرتے رہو, قربتیں پیدا کرتے رہو, قریب قریب اپنے آپ کو حقیقت کے لے جاؤ, ابشروا اور خوش ہو جاؤ, واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج, صبح اور شام اور رات سے مدد لو, القصد القصد تبلغ, تم معنی روی اختیار کرو اپنے ہدف تک پہنچ جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, احب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ, سب سے پیارا دین اللہ تعالیٰ کو وہ لگتا ہے جو یک رو ہو اور آسان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عباد اللہ, اللہ کے بندو, وضع اللہ الحرج, اللہ تعالیٰ نے تو تم سے تنگیاں اٹھا لی ہیں, الا من اقترض من عرض اخیه شیئا, سوائے اس شخص کے جو دوسرے انسان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے, فذلک الذی حرج, اس نے اپنے آپ کو تنگی میں ڈالا, اس کی غیبت, اس کی چغلی, اس کی عزت کے بارے میں بات, یہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتا ہے, مگر اللہ کی طرف سے کوئی تنگیاں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, یہ پہلی روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 4336 سلسلہ صحیحہ 433, یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, آسانیاں کیا کرو, مشکلات نہ پیدا کیا کرو, خوشخبریاں دیا کرو, لوگوں کو متنفر نہ کیا کرو. صحیح بخاری 69, صحیح مسلم 1734. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بھیجا یمن کی طرف, اور آپ نے کیا تلقین کی, یسرا, دونوں آسانیاں کرنا, یہ نہ ہو کہ ایک کا فتویٰ اور ہو دوسرے کا اور ہو, ولا تعسرا, دونوں آپ کوئی مشکل نہ پیدا کرنا, وبشرا, دونوں بشارتیں دینا, ولا تنفرا, دونوں نفرتیں نہ دلانا, وتطاوعا ولا تختلفا, تم دونوں مل کے کام کرنا, اختلاف نہ کرنا. صحیح مسلم 1733. صحابہ کرام نے اسی منہج کو اختیار کیا, اس لیے ان کی زندگی میں اس طرح خوشیاں تھیں, وہ عبادات کو انجوائے کرتے تھے کہ اس سے بڑی زندگی ان کو لگتی نہیں تھی. وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں, اخلاقیات کے پیکر ہیں, اور اپنی زندگی کو بغیر کسی کلفت کے, تکلف کے اور شدت پہ جانے سے آسان زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اختیار کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے, من کان منکم مستنن فَلْيَسْتَنَّ, بمن قد مات. کسی نے اگر طریقہ اختیار کرنا ہی ہے زندگی کا تو صحابہ کا کر لے. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ, اگر زندہ کسی انسان کے پیچھے لگو گے وہ کسی وقت بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اولئک اصحاب محمد, یہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا, ابر هذه الامة قلوبا, اس جیسے نیک دل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. وعمقها علما, ان سے زیادہ گہرا علم اللہ نے کسی کو عطایا ہی نہیں. واقلها تکلفا, ان جیسا کوئی تکلفات سے بچنے والا ہی نہیں تھا. واقومها هاديا, ان جیسا صحیح راستہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. اختارهم الله لصحبت نبیه, اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کیا اپنے پیغمبر کی صحبت میں دینے کے لیے. ولاقامت دینی, اور پیغمبر کے دین کو قائم کرنے کے لیے. فاعرفوا لهم فضلهم, ان کی فضیلت کے معترف رہو. واتبعوهم في آثارهم, اور ان کے آثار کی اقتداء کرو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, وہ صراط مستقیم پر تھے. قرآن مجید کی آخری آیت یہ سورۃ النساء کے اندر ہے, صلاۃ الخوف کے متعلق. رب تعالیٰ نے اس میں ایک اس نماز کے متعلق کچھ باتیں پیش کی ہیں.
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.
اگلا انشاءاللہ سبق ہم اگلی مجلس میں پیش کریں گے. السلام علیکم.